गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں جاب کرتا ہوں نوری آباد میں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میری نماز یا قصر ہوگی یہاں پر، یا ایک ہفتے کے بعد گھر پہ جاتا ہوں میں واپسی، تو یہاں جو میں نماز پڑھتا ہوں، میں فرض نمازیں جو بھی ہیں وہ اپنی نمازیں ادا کر رہا ہوں، تو قصر تو نہیں ہوگی نماز میری یہاں پر؟
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نوری آباد۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری آباد کراچی سے اتنی مسافت پر نہیں ہے کہ جس سے بندہ مسافر ہو جائے۔ مسافر ہونے کے لیے 92 کلومیٹر کا متصل سفر جب بندہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور شہر اور اس کے فنا سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر مسافر ہو جاتا ہے۔ نوری آباد جو ہے وہ کراچی سے تقریباً 60-65 کلومیٹر ہے، میری معلومات کے مطابق اس سے زیادہ نہیں، 70 ہو جائے گا، لیکن 92 کلومیٹر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کراچی سے وہاں پر جاتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا، چاہے وہ وہاں پہ ہفتہ رہے یا مہینہ رہے، تو وہ وہاں پہ مقیم ہی قرار پائے گا اور اپنی نمازوں میں قصر نہیں کرے گا۔
اچھا، اب جیسے ہم حیدرآباد ہی جا رہے ہیں جو کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لیکن راستے میں نوری آباد آتا ہے، وہاں اگر ہم رکتے ہیں تو نماز؟
ہاں، یہ دوسری صورت ہے جی۔ یعنی اگر ہم نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
اب اگر ہم راستے میں جو ہے وہ جیسے کھانے کے لیے رکے، چائے کے لیے رکے، یا گاڑیاں عام طور پر نماز کے لیے رکتی ہیں، ہمیں جانا وہیں پر ہے اور یہاں پہ ہم کسی حاجت کے لیے رکے ہیں، اب اگر یہاں پہ ہم رکے ہیں تو چونکہ ہمارا 92 کلومیٹر کا متصل سفر ہم نے کرنا ہے، منزل مقصود جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو اب اگر ہم نوری آباد کسی حاجت کے لیے رکیں گے تو اب اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اس صورت میں یہاں پہ قصر ہوگی۔
ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسافر کے حوالے سے بیان کیا مفتی صاحب نے کہ مسافر یعنی وہ کون سا مسافر ہے کہ جو قصر نماز ادا کرے گا، اس کا ہمیں جواب مل گیا۔ جی اگلی کال لیں گے۔
میرا سوال یہ ہے کہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، وہ اللہ کے راہ میں اپنا وقت بھی دیتا ہے، مال بھی دل کھول کے خرچ کرتا ہے، لیکن جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی دل آزاریاں کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس کا جو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو نفع دے گا یا نہیں دے گا؟
جی مفتی نویس صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں۔ ایسے تو کافی خیراتی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو ماتحت افراد ہیں وہ تنگ ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اصل میں یہ ہمارے ہاں جو معاملات ہوتے ہیں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو عبادات کرتا ہے جیسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو نیکی کے کام کر رہا ہوں بس انہی کاموں کی بنا پر میری بخشش و مغفرت ہو جائے گی، اس کے علاوہ میں کچھ بھی کروں، لوگوں کے دل آزاریاں کروں، ان کی عزتوں کو اچھالوں، ان کو گالیاں دوں، برا بھلا کہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو یہ جہت ہے، اور دوسری جہت وہ ہے کہ جو مظلوم لوگ ہیں, جو مظلوم لوگ ہیں تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس نے چونکہ گالی نکالی ہے, کسی مسلمان کی دل آزاری کی ہے, تو اب اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں, حج کیے ہیں, عمرے کیے ہیں, اور یوں ہی کوئی بھی نیکی کے کام کیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیے ہیں, وہ سب کے سب برباد ہیں. تو یہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں افراط و تفریط کا شکار ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم نے کرنی ہے, بعض عبادتیں ہم پر فرض ہیں, جیسے پنجگانہ نماز فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, حج فرض ہے تو حج بھی کرنا ہے, اور یوں ہی زکات مالی عبادت جیسے زکات وغیرہ ہے فرض ہے تو زکات بھی ادا کرنی ہے, یوں ہی نفلی عبادت بھی ادا کرنی ہے, کہ جو ضرورت مند مسلمان ہیں ان کی بھی مدد کرنی ہے, نوافل بھی پڑھنے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب کے سب ثواب کے کام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ مقبول ہوئے تو ان سب کاموں پر اجر ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی دوسرا گناہ کا کام کیا تو یہ نیکی کے کام جو ہیں برباد ہو جائیں گے. یہ سب بروز قیامت, یہ سارے کام بروز قیامت میزان میں پیش ہوں گے, اور ان سب کا میزان ہوگا, اور میزان ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ شخص جنت میں جاتا ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ, ان دونوں کے اندر جو ہیں حقوق العباد یہ زیادہ بڑے ہیں اور ترجیح یافتہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ حقوق اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی, کوئی گناہ کا کام کیا کہ جو خالص حق اللہ تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو درگزر فرمائے اور بندے کو معاف کر دے. لیکن جو حق العباد ہے, جیسے کسی کا مال کھا لیا, کسی کو گالی نکال کر اس کی دل آزاری کی, تو اس صورت کے اندر جب تک وہ مظلوم مسلمان معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر مقبول ہیں, اور یہ گناہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے, استفسار فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مفلس کون ہے. تو صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, یعنی روپے پیسے نہ ہو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, مفلس وہ ہے کہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی, اور وہ لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے, اور روز قیامت وہ تہی دامن رہ جائے گا. وہ شخص مفلس. تو اب یہ حج کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے, بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے, نیکیاں جمع کر رہا ہے, لیکن اس نے کسی مسلمان کی دل آزاری کی, وہ مسلمان روز قیامت آ جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ رب عز و جل اس شخص نے میری دل آزاری کی تھی. تو اب روز قیامت عدلے کا بدلہ پیسوں کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں کے ذریعے ہوگا. اب اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. اسی طرح ایک اور آدمی آئے گا, اس نے مجھے گالی نکالی تھی, اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. یہاں تک کہ لوگ آتے رہیں گے, دعویٰ کرتے رہیں گے, اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں بٹ جائیں گی. اور یہاں ہے کہ ساری نیکیاں دینے کے بعد بھی لوگوں کے حقوق پورے نہ ہوں, پھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے سر آنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر بالآخر یہ شخص جو ہے جہنم کا شکار ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے آدمی کو مفلس ترین قرار دیا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بھی ڈرنا چاہیے, جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں تو اس کے غضب سے خوف زدہ بھی ہونا چاہیے, اور حق العباد تلف کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے.
ماشاءاللہ, بہت پیارا جواب آپ نے ارشاد فرمایا. جی اگلی کال لیں گے.
علی ریاض بات کر رہا ہوں پتوگی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دھوکے سے جیلی نوٹ آ جائے تو اس کا پھر کیا کریں, وہ آگے ٹرانسفر کر دیں یا اس بارے میں فرما دیں؟
اب جعلی نوٹ ہمیں مل گیا بالفرض, ظاہر ہے ہمارا تو نقصان ہوا, ہم بھی تو اب آگے اس کو چلائیں گے. کیا فرمایا؟
اگر ہمیں کسی نے دھوکہ دیا ہے
صحیح,
یا ہمارے پاس غلطی سے آ گیا ہے, تو اب ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم بھی آگے کسی کو دھوکہ دیں
صحیح,
اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کو وہ جعلی نوٹ پکڑا دیں, تو یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر جس نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں کی طرف سے ملا ہے, تو اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو لوٹائیں. صحیح. اور اس کے بدلے میں اس سے اصلی نوٹ لے لیں.
صحیح.
عام طور پر اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں, میرے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے,
مسجد میں چپل چوری,
میرے ساتھ بھی تو جو ہے وہ دھوکا ہوا ہے. لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیکھتی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی دھوکہ کرے یا آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ کسی دوسرے پر ظلم کریں. یہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے بھی گناہ کا کام کیا, آپ گویا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس نے گناہ کا کام کیا تو میں بھی گناہ کا کام کروں گا, معاذ اللہ. تو جس نے کیا ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ آخرت والے دن پا لے گا اور دنیا میں بھی اس کا انجام دیکھ لے گا. تو لہٰذا یہ نہیں تصور کرنا چاہیے, اور یہ اسلامی تصور بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم بھی اگلے شخص کو دھوکہ دیں. اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام جو ہے وہ ایک حسن والا دین ہے, وہ یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کریں, اگر دور نہیں کر سکتے تو صبر کریں.
صحیح.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس صبر کی جزا عطا فرمائے گا.
صحیح.
آپ دیکھیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا.
صحیح.
تو اندر سے گندم جو تھی وہ گیلی تھی اور اوپر سے سوکھی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں کیا, سوکھی کو اوپر کیوں کیا؟ یعنی آپ گویا کہ لوگوں کو دکھا سوکھی رہے ہیں اور اندر سے گیلی ہے, تو آپ کو گیلی اوپر کرنی چاہیے تھی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو دھوکا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس طرح دھوکھا مسلمانوں سے یا کسی بھی, حتیٰ کہ دھوکھا تو کافر سے بھی جائز نہیں ہے, کافر کو بھی دھوکھا دینا جائز نہیں ہے, چے جائے کہ ہم مسلمان کو معاذ اللہ جانتے بوجھتے ہوئے دھوکھا دے دیں.
جی مزید کال لیں گے.
امام صاحب کے پیچھے مثلا ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب جو قرات کر رہے ہیں اس کی آواز نہیں آتی, تو ایسے میں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اور اس کے بعد جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اتحیات بھی پڑھنی چاہیے یا امام ہی پڑھے گا تو ہماری نماز ہو جائے گی؟
جی حضور کیا فرماتے ہیں؟
اس سلسلے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی امام کی قرات مقتدی کو بھی کفایت کرتی ہے. امام چاہے جاہری نماز ہو یعنی بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا سری یعنی آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہو, مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرے, یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے یا کوئی دوسری سورۃ پڑھے, یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے دونوں صورتوں میں جو مقتدی ہے وہ خاموش رہے گا.
صحیح.
اور مقتدی کو جو خاموش رہنے کا حکم ہے وہ صرف قرات کے حوالے سے ہے.
صحیح.
کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے, لیکن امام کے تمام تسبیحات یہ مقتدی کی تسبیحات نہیں ہیں.
صحیح.
تو جو تسبیحات ہیں یا التحیات ہے تو یہ مقتدی بھی پڑھے گا. امام تو پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا. جیسے جو ہے وہ تکبیرات انتقال ہوتی ہیں اللہ اکبر, اور اسی طرح تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی اور ثنا, یہ سب مقتدی پڑھے گا. اس کی ممانعت نہیں ہے, صرف مقتدی کے لیے قراءت کی ممانعت ہے کہ وہ جب امام کی اقتداء میں کھڑا ہوگا تو پھر اس صورت میں وہ قراءت نہیں کرے گا.
جی قرآن کے حوالے سے بھی جواب ملا, اگلی کال لیں گے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں فیکٹری میں جاب کرتا ہوں اور گھنٹہ جو سا میں لگاتا ہوں وہ میں دو گھنٹے لگاتا ہوں, مجھے چار گھنٹے ملتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی دو صورتیں ہیں کہ جو فیکٹری ہے اس کے آنر کی طرف سے رول ہی یہ ہے کہ چاہے کوئی ایک گھنٹہ کام کرے یا دو گھنٹے کام کرے, تین گھنٹے کام کرے یا چار گھنٹے کام کرے, اس کو اجرت پوری دی جائے گی. اوور ٹائم جو ہے جو دے گا, چاہے وہ تھوڑا ٹائم دے چاہے زیادہ ٹائم دے, اجرت اسے پوری چار گھنٹے کی دی جائے گی. تو ایسی صورت میں تو ان کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اوور ٹائم ٹائم کے اعتبار سے ملتا ہے کہ ایک گھنٹہ دے تو ایک گھنٹے کا اوور ٹائم ملے گا, دو گھنٹے دیے تو دو گھنٹے کا ہی اوور ٹائم ملے گا, اور چار گھنٹے دیے تو چار گھنٹے کا اوور ٹائم ملے گا. اب ایسی صورت میں یہ دیتے دو گھنٹے ہیں لیکن سپروائزر کے ساتھ ملی بھگت کر لیتے ہیں اور ملی بھگت کر کے چار گھنٹے کا اوور ٹائم وصول کر لیتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ناجائز ہے. پر ان پر واجب ہے کہ جو دو گھنٹے کا زائد انہوں نے اوور ٹائم لیا ہے یہ واپس یہ جو ہے واپس کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں.
ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب لیں گے. آپ ہمارے اسلم بھائی ہیں, کوئی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, میری عمر 50 سال ہے اور شوگر کا میں مریض ہوں, جب میں بیٹھتا ہوں تو اٹھ نہیں پاتا, تو اب میں نماز کس طرح پڑھوں, یعنی بیٹھ کر ہی پڑھوں؟
اگر شوگر کے مریض ہوں یا کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ قیام کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے,
صحیح,
اٹھ نہیں سکتے ہیں, اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اولاً یہ قیام کر سکتے ہیں,
صحیح,
اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو پھر اٹھ نہیں سکتے ہیں,
صحیح,
تو اولاً تو یہ پھر جو ابتدا کریں گے یہ اسی سے قیام کے ساتھ ہی کریں گے,
صحیح,
اور پھر جب یہ جو ہے وہ سجدے میں جائیں گے, اب اگر یہ اٹھ نہیں سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں گے,
صحیح. جی اگلی کال لیں گے.
کراچی سے بات کر رہا ہوں, مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہ دستگیری کی کہانیاں پڑھاتے ہیں اور نیاز کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں.
جی حضور, مختلف کہانیاں پڑھی جاتی ہیں عورتیں جمع ہوتی ہیں.
نیاز کرنا تو جائز ہے,
ٹھیک,
یعنی نیاز در حقیقت اصال ثواب ہے,
صحیح,
تو اصال ثواب جو ہے وہ کیا جائے, یہ شریعت کو مطلوب بھی ہے,
صحیح,
اور یہ مرنے والے کے لیے یا جس کے لیے زندہ کے لیے بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے, چاہے مرنے والے کو کر رہے ہیں یا زندہ کو کر رہے ہیں,
صحیح,
یہ اس کی ایک طور پر معاونت ہے,
صحیح.
مرنے والے کے لیے تو اس طور پر معاونت ہے کہ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا, صحیح, ہے, اب وہ قبر میں کوئی عمل نہیں کر سکتا,
صحیح.
اب اس کے عزیز و اقارب یا کوئی بھی مسلمان جو اس کو اصال ثواب کرتا ہے وہ ثواب احادیث پاک کے مطابق اس کو پہنچتا ہے,
صحیح.
تو لہٰذا اس ثواب سے اس کو نفع ہوتا ہے, تو مردہ کو نفع پہنچانا ثواب کے ذریعے یہ جائز ہے, احادیث سے اس کا ثبوت ہے. یہاں تک تو بات درست ہے, لیکن اصال ثواب کے ساتھ بعض عام طور پر یا بعض اوقات بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں شروع کی جاتی ہیں جو شریعت کا مطلوب نہیں ہوتے ہیں, جیسے بہت ساری ایسی قصے کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں نہ شریعت کی طرف سے پڑھنے کا حکم ہوتا ہے اور نہ وہ حقیقی اور سچی ہوتی ہیں, وہ گھڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس کو پھر بطور عبادت کے پڑھنا یا اس کا سننا اور اس کے سننے کو ضروری قرار دینا اور اس وقت تک نیاز نہ بانٹنا کہ جب تک وہ کہانی پڑھ نہ لی جائے, تو ایک تو وہ بے اصل کہانیاں ہیں, ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے, گھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر ان کو لازمی سمجھ لینا اور نیاز کا حصہ کہ اس کے بغیر نیاز کی تکمیل ہی نہیں ہے, پوری نہیں ہوگی, تو یہ بے اصل بات ہے. تو اس طرح کی قصے کہانیوں سے پرہیز کرنی چاہیے, اور جو جائز کام جس کی شریعت نے اجازت دی اس کو کرنا چاہیے. تو اب اس طور پر ہم نہ تو یہ کہیں گے کہ یہ پورا عمل جو ہے وہ بالکل باطل ہے, یہ بولیں گے کہ جو اس میں غلط بات ہے اس کو جدا کر دیا جائے اور آئندہ اس سے احتیاط کی جائے, اور جو صحیح بات ہے اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے کہ وہ در حقیقت پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے یہ اس کے لیے بھی فائدہ ہے. تو اپنے آپ کو اخروی طور پر فائدہ پہنچانا یا اپنے کسی مرے ہوئے مسلمان کو, عزیز کو, کوئی بھی مسلمان ہے عزیز ہو یا غیر عزیز ہو, اس کو فائدہ پہنچانا یہ شریعت کا مطلوب ہے, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی اس طرح کا سلسلہ ہو گھر کے اندر خواتین جمع ہو کر یا اگر اسلامی بھائیوں کو جمع کیا گیا, تو مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرما دیا. مدنی مشورہ یہ ہے کہ یاسین شریف کی تلاوت کر لی جائے, ایک ایک پارہ تلاوت کر لیا جائے, یا درود پاک کے لیے تسبیح دے دی جائے, درود پاک پڑھ لیے جائیں, اس کے بعد پھر اصال ثواب کو جو فرمایا وہ کر لیا جائے, تو یوں نور علی نور ہو جائے گا, مزید ثواب میں اضافہ ہو جائے گا, اور جس کو آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ ان کو مزید زیادہ ثواب ملے گا. تو اس کا اہتمام کر لیا جائے, اور یہ جو کہانیاں ہیں جو من گھڑت ہیں ان کو شامل نہ کیا جائے.
یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو مستند علماء کے کتب ہیں رسائل ہیں
بیان,
ان کو بیان کیا جائے, مسائل کو بیان کیا جائے, یعنی بے اصل بات کے اوپر وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ فیضان سنت سے درس دے دیا جائے, اب جیسے آقا کا مہینہ رسالہ ہے
جی
تو یہاں سے پہلے جو ہے وہ درس کا سلسلہ شروع ہو جائے، یا اسی طرح کسی بھی معتمد سنی عالم دین کی کتاب سے درس جو ہے وہ ہونا چاہیے. یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کنز الایمان سے جو ہے ترجمہ اور تفسیر جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کر سنا دیں، سیرات الجنان لے لیں، وہاں سے جو ہے وہ آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر سنا دیں. تو کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور جس کے کرنے سے مزید فائدہ ہوگا. تو جیسے کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، کہ آپ نے وہ نیاز کا بھی ثواب مل گیا اور آپ نے جو دینی درس دیا اس کا بھی ثواب مل گیا، اور یہ سارا ثواب اب آپ اپنے عزیز کو اصال ثواب کر دیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، آپ کے عزیز کو بھی ثواب پہنچ جائے گا.
اچھا، اس میں بعض اوقات ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات آئے گا کہ ہم کیسے کریں، کہاں جائیں، سیکھیں، کس سے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اسلامی بھائیوں کا بھی پورا ایک نظام موجود ہے، اسلامی بہنوں میں کام کا بھی پورا نظام موجود ہے. تو آپ جس علاقوں میں یا جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر قریبی دعوت اسلامی والوں سے آپ رابطے کی کوشش کریں، تو یوں انشاءاللہ عزوجل یہ سے مختلف وسائل کا ذہن دیا گیا، درس کا ذہن دیا گیا. تو اگر آپ اسلامی بہنوں کی رابطے میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی یوں ترکیب بن جائے گی، اور گھر کے جو آپ کے محارم اسلامی بھائی ہیں وہ رابطہ کروا دیں گے تو یوں بھی انشاءاللہ ایک اچھی ترکیب بن جائے گی. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس نے تقریباً 35,000 روپیہ کمیٹی میں اس کا جمع ہو چکا ہے، 35,000 کے علاوہ اس کے پاس اور پیسے نہیں ہیں گھر میں، تو کیا وہ بندہ شریف فقیر کہلائے گا؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 35,000 روپے انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، تو اصل نصاب جو ہے 52.5 تولہ چاندی، کم از کم جو مقدار ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم آدمی کے پاس موجود ہو اور جو کہ اس کی حاجت سے زائد ہو. تو ایسی صورت میں اور اس کی جو مقدار بنتی ہے روپوں کے اندر تقریباً 38,000 سے 40,000 روپے بنتی ہے، کہ اگر کسی آدمی کے پاس اپنی حاجت سے زائد 38,000 یا 40,000 روپے موجود ہیں تو یہ شخص صاحب نصاب ہے اور سال گزرنے پر اس پر زکات فرض ہو جائے گی. تو اب یہ جو رقم بتا رہے ہیں 35,000 یا 33,000، تو یہ شرعی نصاب سے کم ہے، تو نصاب سے کم ہو جانے کی وجہ سے یہ صاحب غنی نہیں ہوں گے اور ان پر زکات فرض نہیں ہوگی، بلکہ یہ بذات خود شرعی فقیر ہوں گے. تو شرعی فقیر ہونے کی وجہ سے ان کو زکات دی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے زکات کا سوال کرنا جائز نہیں ہوگا، کہ اگر یہ زکات کا سوال کریں گے تو گناہگار ہوں گے، کہ سوال کرنے کی اجازت فقط اسے ہے کہ جسے حاجت درپیش ہے. جس طرح مثال کے طور پہ کھانے کے لیے نہیں ہے تو اب وہ سوال کر سکتا ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے تو اب وہ سوال کر سکتا ہے. اسی طرح جو بھی انسانی ضروریات اگر وہ پوری نہیں کر پا رہا ہے شریف فقیر ہونے کی وجہ سے، اس کے پاس نہیں ہے تو ان کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے. اگر وہ شریف فقیر ہے لیکن اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، جیسے کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لباس بھی پہن سکتا ہے، اپنے ضروری کام بھی کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے زکات کا سوال کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی زکات اپنی دے دیتا ہے تو شرعی فقیر ہونے کی وجہ سے یہ زکات قبول کر سکتا ہے اور دینے والے کی زکات بھی ادا ہو جائے.
جی اگلی کال.
سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے کوئی پیسے مل جائیں اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ پیسے کس کے ہیں، ہم اس کا کیا کریں گے سر؟
جی حضور پیسے مل گئے، کیا کریں؟ کڑھائی وغیرہ کھا لیں، کیا کریں؟
اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر روڈ پر پیسے مل گئے
جی
اور یہ اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ یہ مالک تک پہنچا دیں،
صحیح،
تو اس صورت میں ان کا اٹھانا جائز ہے.
صحیح.
اور پھر ان کے اوپر اب لازم ہو گیا ان کو اٹھانے کی وجہ سے کہ یہ اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کریں.
صحیح.
جو بھی ممکنہ ذرائع ہو سکتے ہیں، تشہیر کر سکتے ہیں تو تشہیر کریں، لوگوں کو بتائیں، مساجد میں یا دیگر جو پبلک پلیسز ہیں ان پر اعلانات کروائیں، تو تاکہ اس کے مالک تک یہ بات پہنچ جائے اور مالک وصول کر لے.
صحیح.
اور اگر راستے میں مل گئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ مل گیا، تو اس صورت میں اس کا اٹھانا جائز
نہیں ہوگا.
یہ تحفہ نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کے گرے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ یہ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں کہ آپ ان تک پہنچا دیں گے یا پہنچانے کی کوشش کریں تب تو اٹھیں، اور اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لینے کے بعد جو ہے وہ نیت تبدیل ہو جائے اور آپ اس کو اپنے استعمال میں لے لیں بغیر کسی اس کے. یعنی اگر آپ کی پہنچانے کی نیت نہیں ہے اپنے لیے لینا تو جائز ہی نہیں ہے، اگر پہنچانے کی نیت ہے تو پھر لینا جائز ہے، اور پھر جو اس کے آگے کے مسائل ہیں تشہیر اور اعلانات کے وہ بھی کرنا ضروری ہے. پھر اگر کوئی مالک آ جاتا ہے تو ان کو واپس کر دیں، اور اگر جو ہے وہ تشہیر اتنی کر لی کہ اب جو ہے وہ اس چیز کو اس کا مالک جو ہے وہ اس رقم کو تلاش نہیں کرتا ہوگا تو اس صورت میں پھر اس کو صدقہ کر دیا جائے.
اچھا جی، اس طرح کا دور ہے مفتی صاحب، آپ تم سے بہتر ہی جانتے ہیں. اب پیسے پڑے ہیں اور جیسے مجھے مسئلہ ہی پتہ چل گیا کہ اگر میں نے اس نیت سے اٹھائے کہ پہنچانے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے نا، مطلب وقت کس کے پاس ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ اگر نہیں اٹھاؤں گا تو آنے والا پیچھے بھی اٹھا کے میں تو رقم ضائع ہو جائے گی، تو کیا کریں اسے؟
شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا ہے
صحیح.
کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لے
صحیح.
اب جو اگر کوئی پیچھے اٹھانے والا ہے وہ اگر اپنے استعمال میں لے لیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا
صحیح.
لیکن اگر یہ ایک ذمہ داری اپنے لیے لے لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے
صحیح.
تو اس صورت میں یہ گناہگار ہوں گے
صحیح.
تو اس لیے اپنے اوپر وہی بوجھ لینا چاہیے کہ جس کی بندہ کر بھی سکتا ہے اور جس کے پاس ٹائم بھی ہے، اور پھر اس کو مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے
صحیح.
عام طور پر تو جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے
صحیح.
راستے میں مل گئی ہے، تو یہ کسی اور کو بھی نظر آ سکتی تھی لیکن ہمیں مل گئی ہے
صحیح.
تو عام طور پر تو لوگ اپنی ہی چیز سمجھتے ہیں
صحیح.
کہ یہ فری میں ہمیں مل گئی ہے، لیکن وہ آپ کی نہیں ہے
صحیح.
وہ جس مسلمان کی گری ہے یہ اسی کی ہی ہے. آپ کے اٹھانے سے آپ اس کے مالک نہیں ہوئے، لیکن اگر اٹھا لیں گے تو پھر ذمہ داری آپ نے اپنے ذمے لے لی، پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا
صحیح.
اگر ذمہ داری نہیں لے سکتے تو پھر اس کو اٹھائیں ہی نہیں
صحیح. جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی علم وغیرہ ہو جائے تو وہ کسی غیر مذہب کے پاس جانا بہتر ہے یا نہیں؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یہ بھی ایک فینومینا ہے کہ علم ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی میڈیکل پرابلم بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کھانے کی پینے کی کمی کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں. پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی جادو ہے، کوئی علم ہو گیا ہے، چاہے کالا جادو ہے یا سفید جادو کچھ بھی ہو گیا ہے، تو شریعت میں، ہماری شریعت میں اس کا علاج موجود ہے. تو میں سب سے بہترین تو الحمدللہ تعویذات اطاریہ ہیں، امر اللہ سنت کے عطا کردہ تعویذات ہیں. کچھ بھی معاملہ ہے تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے پہ رابطہ کریں، اور الحمدللہ بے شمار مریضوں کو وہاں سے شفا ملی ہے، جسمانی مریضوں کو، روحانی مریضوں کو، اور جادو والے مریضوں کو بھی. تو پھر یہ کہ شفا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تبھی شفا ملے گی. جادو ہے تو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی اسے چھٹکارا ملے گا. مرض ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تبھی اس مرض سے شفا ملے گی. تو اگر آپ مثلاً تعویذات اطاریہ لیتے ہیں اور یہاں سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اب اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں اس کا حل نہ ہونا ہے تو پھر کہیں سے بھی حل نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں اس کا حل ہونا ہے، وہ یہاں سے بھی حل ہو جائے گا. یہ ایک بات ہے. اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہاں سے حل نہیں ہوتا، کسی بھی صحیح العقیدہ سنی عالم جو کہ عامل بھی ہو، آپ اس سے رابطہ کر لیں، اس سے علاج کروا لیں. کفار کے پاس جانا درست نہیں ہے، کہ کفار کے پاس جانے کے بہت زیادہ خطرات ہیں، اور بلکہ ایمان ضائع ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، جنہیں آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھیں گے، خاموش رہیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے، اور اگر ان اعمال کو کریں تو آپ کا ایمان ضائع ہو جائے. مثلاً علاج کروانے کے لیے، کالے جادو کا توڑ کروانے کے لیے کسی ہندو عامل کے پاس چلے گئے. اب اس نے کہا کہ جی میں علاج تو کر دوں گا، لیکن فلاں جو مطلب دیوی ہے، دیوتا ہے، گنیش ہے یا پاربتی ہے، کوئی سی بھی ان کی دیوی ہے، اس کا جو ہے پرساد چڑھانا ہے، اب اس کے پیسے دو. اب پرساد چڑھانے کے لیے پیسے دے گا، اس کا حکم بڑا سنگین ہے، اور رضامندی کے ساتھ دے گا تو بالکل کفر کا اندیشہ ہے اس میں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس دیوی کا جو ہے دیوی کی جو ہے عبادت کرنی پڑے گی, پوجا کرنی پڑے گی, چاہے ایک لمحے کے لیے پوجا کرنی پڑے, اس کو سجدہ کرنا پڑے گا یا پرنام کرنا پڑے گا یا اس کی جے جے بولنی پڑے, جے جے سے مراد یہ تعریف بولنی پڑے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اسی طرح اس ہندو دیوتا کی یا دیوی کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنی پڑے گی. یہ سب چیزیں جو ہے کفریات ہیں. اور بعض اوقات بعض لوگوں کو ان کا شعور ہوتا ہے, بعض لوگوں ان کا شعور نہیں ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ یہ تو ہیں کفریات, بعض اوقات ایسے غلیظ کام ہوتے ہیں کہ الحافظ والا مان کہ ایک اسلامی بھائی تھے, ان کے والد صاحب کو کچھ معاملہ تھا جادو وغیرہ کا, تو وہ ایک ہندو عامل کے پاس چلے گئے, تو ہندو عامل نے کہا کہ تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے تم یہ اتار کے مجھے دے دو گے تو میں تمہارا جو ہے علاج کر دوں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم اس تعویذ کا کیا کرو گے, تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ میں اس تعویذ کو پیشاب میں ڈالوں گا معاذ اللہ. تو ایسے ایسے سنگین واقعات ہوتے ہیں, اور ایمان انسان کی سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے, اور سب سے زیادہ خطرہ بھی ان اس طرح کے معاملات میں ایمان کو ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں, تعویذات اطاریہ استعمال کریں, ورنہ پھر کسی بھی صحیح عقیدہ سنی عامل سے رابطہ کریں, اس کے علاوہ کہیں اور نہ جائیں.
جی بہت پیارا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے. اگلی کال لیں گے.
بھائی یہ میرے نا یہ طوطوں کا کاروبار کرتے ہیں, تو اس کی بیع یعنی کاروبار اس کا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
طوطوں کا کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, طوطے پالنا بھی جائز ہے, بیچنا بھی جائز ہے, لیکن پالنے اور بیچنے والے دونوں کے لیے شرن یہ لازم ہے کہ وہ ان کے دانے پانی کا خیال رکھیں, تاکہ جو ہے وہ ان کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر ان پر ظلم نہ کریں.
صحیح.
باقی ان کی خرید و فروخت شرن جائز ہے.
اچھا دو ایس ایم ایس ہیں, میں ان کو ایک ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. گناہوں کا کفارہ کیا ہے, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہم نیکی کر کے اس کا ازالہ کر لیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہو جائیں گے, ایک تو فرائض کا ترک کرنا اور ایک دیگر جو گناہ ہوتے ہیں, کیا فرمائیں؟
گناہ تو دیکھیے کہ اس کا ازالہ توبہ سے ہوگا.
صحیح.
اب اس میں بھی پھر تقسیم ہے.
صحیح.
جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے.
صحیح.
اور اگر حقوق اللہ کی قسم میں سے ہے تو پھر اس میں بھی یہ ہے کہ بعض وہ ہیں کہ جیسے نمازیں قضا کر دی ہیں.
صحیح.
تو توبہ بھی کرنی ہوگی اور نمازیں بھی ادا کرنی ہوں گی.
صحیح.
اسی طرح اگر روزے قضا کر دی ہیں تو قضا کرنے کی وجہ سے توبہ لازم ہوگی.
صحیح.
لیکن سات روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی. اگر کسی کی جو ہے وہ دل آزاری کی ہے, اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے.
صحیح.
اگر کسی کا قرضہ دبا لیا ہے, اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. یہاں اس گناہ کا ازالہ یہ ہوگا کہ دل آزاری کرنے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں, اور اس مسلمان جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی بھی مانگیں.
صحیح.
اور اسی طرح اگر کسی کا قرضہ دبا لیا ہے تو اس صورت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں, جو آپ نے ٹال مٹول کی ہے, اس کو اذیت پہنچائی ہے, اور پھر اس کا قرضہ بھی ادا کریں. اگر حقوق العباد میں یہ اگر آپ سمجھیں کہ بس آپ نے صرف توبہ کر لی اور جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا, تو اس صورت میں یہ توبہ نہیں ہے.
صحیح.
تو اسی طریقے سے جو فرائض رہ گئے ہیں تو ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے.
صحیح.
اس کے علاوہ جو دیگر حقوق اللہ ہیں, جیسے فرض کے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے یا غیبت کی ہے یا دیگر اس طرح کے معاملات کیے ہیں, تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. بلکہ غیبت میں تو یہ ہے کہ اس میں بندے کا حق بھی تلف کیا جاتا ہے, اس سے بھی معافی مانگی جائے گی. تو بعض صورتیں یا بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ صرف توبہ سے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے وہ معافی ہو جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر میری بارگاہ میں جھک جاؤ, رجوع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تواب الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے, غافر الذنب ہے, گناہوں کی مغفرت بخشش اور مغفرت فرمانے والا ہے, تو وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جو حقوق العباد کیے ہیں تو اس میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا ہے اور ایک حصہ اس بندے سے معافی کا ہے, تو اس گناہ کا ازالہ ان دو طریقوں سے ہو سکتا ہے.
مدی سیل کے ناظرین, سلسلہ ہوا بہت اہم, گفتگو ہوئی, بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے.